جمعرات کا دن گزر چکا، شب جمعہ ہے، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے ہم تمام حضرت کے ساتھ آنے والوں کی حضرت کے مقابلے میں. کل ہم نے رات میں عمرہ ادا کیا اور الحمدللہ اس وقت ہم یہاں دلہ جان ہوٹل میں ہیں، اور الحمدللہ یہ چھوٹی سی فکر کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں حضور اشرف الفقہا کی بارگاہ میں معذبہ ناز کروں گا کہ حضور والا مکہ المکرمہ کے تعلق سے یہاں کی مختصر تاریخ، یہاں کی جو مینا عرفات مصطفیٰ کے تعلق سے جو ارشاد فرما دے ہماری معلومات میں اضافہ ہوگا. حضور والا کی بارگاہ میں معذبہ ناز، حضور والا اپنے کرمات کے خیر سے نوازے.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وُضِع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معلم الجود والكرم، وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. میرے بھائیو، حاجی صاحبان، سب سے پہلے مکہ المکرمہ کی حاضری پر فقیر محمد مجیب اشرف رضوی آپ کو مبارکباد پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. اللہ ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرما کر ہمارے لیے دارین کی سعادت اور آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا. اللہ تعالی نے اس لمبی چوڑی زمین کو پیدا فرمایا اور اس پر انسان کو، جانوروں کو، اپنی کروڑہ کروڑ مخلوق کو آباد فرمایا، اور اس زمین پر جو سب سے پہلی تعمیر ہوئی ہے، گھر بنا ہے، وہ خانہ کعبہ ہے جس کا ہم نے طواف کیا ہے. قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارک و ھدى للعالمین. سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا ہے وہ مکے میں ہے، اور یہ گھر برکت والا ہے اور پوری دنیا کی ہدایت کا مرکز ہے. الحمدللہ ہم نے اس کی زیارت کی، اس کا طواف کیا، اس کے ہر ہر چپے چپے میں لاکھوں اور کروڑوں برکتیں ہیں. اللہ نے اپنی تجلیات اور رحمتوں کا مرکز بنایا ہے. ساری کائنات اور پوری دنیا میں اس کی برکتیں تقسیم ہوتی ہیں. ایک چوکور گھر ہے جس کو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں آ کر تعمیر کیا تھا. اللہ کے حکم سے جب یہ گھر بن گیا تو یہ مرکز عبادت اور اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کا اس کو ذریعہ بنایا گیا. خانہ کعبہ کا ایک ایک حصہ اور گوشہ گوشہ بڑی برکت والا ہے. اس میں چار اینگل ہیں، چار کونے ہیں، چار کونے ہیں، اور ہر کونے کی خصوصیت الگ الگ ہے. میں نے یہ اس لیے رکھا ہے کہ آپ اس کو دیکھیں، آپ اپنے ہوٹل سے نکلتے ہیں اور سڑک سے ہو کر کے آپ
ادھر سے آپ جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے طواف کرنے کے لیے آپ اس کونے کے پاس کھڑے ہوتے ہیں. اس کونے میں ایک پتھر نصب ہے جس کو حجر اسود کہتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں جنت سے بھیجے گئے تو یہ جنت کا یاقوت جو سفید رنگ کا تھا, بڑا چمکدار تھا, اسے اپنے ساتھ لائے تھے. یہ پہلے کالا نہیں تھا, یہ پہلے بالکل سفید دودھ کی طرح تھا. حضرت آدم علیہ السلام والسلام نے جب کعبے کی تعمیر کی تو اس یاقوت کو اپنے پاس سے نکال کر اس کونے میں انہوں نے نصب کر دیا. اور ان کا مقصد یہ تھا کہ طواف کے ساتھ چکر ہوتے رہے, یہ پانی شروع کرنے اور ختم کرنے کا اس کو نشان بنایا تاکہ طواف کرنے والے کبھی یہاں سے کبھی وہاں سے بے ترتیبی کے ساتھ طواف نہ کریں. اس پتھر کی خصوصیت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ پہلے دودھ سے زیادہ سفید تھا. جو لوگ اس کا استعلام کرتے ہیں یا پتھر کو چومتے ہیں تو چومنے والے اور استعلام کرنے والے کے گناہوں کو بہت جذب کر لیتا, کھینچ لیتا ہے. جیسے ٹیشو پانی کو کھینچتا ہے, سیاہی کو کھینچتا ہے, اسی طرح یہ مومن کے گناہوں کو کھینچتا ہے. ایک خصوصیت اس کی یہ ہے, اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالی نے اس کو روحانی آنکھ عطا فرمائی. جب کوئی اس طرح سامنے آتا ہے تو وہ اپنی آنکھوں کے ذریعے اس کی شکل اور صورت کو اپنے اندر جذب کر دیتا ہے, اور اس کے اندر ایمان ہے, نفاق ہے یا کفر ہے, یہ سب کا علم اس پتھر کو ہوتا ہے. اور قیامت میں جب حساب و کتاب ہوگا تو یہ پتھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بارگاہ خداوندی میں کھڑا ہو اور یہ گواہی دے گا یا اللہ یہ مومن ہے, اے اللہ یہ منافق ہے, اے پروردگار عالم یہ کافر ہے. پتھر وہاں گواہی دے گا, اس کی آنکھوں کے ذریعے آپ کی شکل صورت سب اس کے دل میں ہے. اب ایک پوائنٹ آپ دیکھیے, یہ ایسا کیمرہ ہے خدا کا کہ آج سے نہیں, حضرت آدم سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت تک جتنے لوگ اس کے سامنے آئیں گے سب کی وہ تصویر کھینچے گا. اور صرف چہرہ ہی نہیں, دل کے اندر ایمان ہے کہ کفر اور نفاق ہے, اس کو بھی وہ کیچ کر لے گا. اور اتنا یہ مضبوط اس کا ذہن اللہ نے بنایا ہے کہ سب کو یاد رکھے گا, نام کے ساتھ اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کرے. اس کو کسی نے نام اپنا بتایا نہیں, دل چیر کر کے اس کو دکھایا نہیں کہ کفر ہے کہ نفاق ہے کہ ایمان ہے, لیکن پروردگار عالم نے اپنی قدرت سے اس کو یہ ساری طاقتیں عطا فرمائی. جب ایک پتھر کو اتنی طاقت اللہ نے عطا فرمائی ہے تو نبی کی طاقت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ وہ اپنے نبی اپنے امت کو بھلا بھولیں گے؟ یہ تو پتھر ہے, دیکھ کر کے یاد رکھتا ہے, اور نبی کی شان یہ ہے کہ جس کو دیکھا نہیں ہے اسے بھی پہچانے اور فرمائیں گے یہ میرا امتی ہے, یہ میرا امتی ہے, مولا اسے بخش دے, اسے بخش دے. پتھر دل کے اندر کیا ہے وہ جانتا ہے. قیامت میں مصطفیٰ بھی سب کو جانیں گے کہ مومن ہے کہ منافق ہے. اور دیکھ دیکھ کر کے حوضِ کوثر پلائی. بھابھی کہتا ہے کہ ان کو کچھ نہیں معلوم دیوار کے پیچھے کا کھان کیا ہے. ارے دیوار تو دیوار تیرے دل کے اندر ہے, وہ بھی نبی جانتے ہیں, اور قیامت میں دیکھ لے گا. منافق آئے گا حوضِ کوثر کے پاس تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے تیرا میرا کوئی تعلق نہیں. مومن آئے گا حضور بلا بلا کر کے اس کو جانے کو سر دینا. جب پتھر کی یہ شان ہے تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہوگی. حضور فرماتے ہیں یہ لوگوں کے گناہ کو چوس چوس کر کے یہ کالا ہو گیا تو اس کا نام اب حجر اسود پڑ گیا. اسود کے معنی آتے ہیں کالا, اور حجر کے معنی آتے ہیں پتھر کے. پہلے حجر ابیض تھا, سفید تھا گناہوں کو جذب کر کر کے, اب وہ کالا ہو گیا. حضرت عمر امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حج کرنے تشریف لائے تو حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو گئے اور فرماتے ہیں اے حجر اسود, میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے, نہ تو مجھے نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ تو مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے. میں تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ میں نے اپنے نبی کو تجھے چومتے دیکھا ہے. اس لیے حضرت علی پیچھے کھڑے تھے, حضرت عمر کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ارشاد فرمایا عمر کیا کہہ رہے ہو, یہ پتھر نفع بھی دے گا نقصان بھی دے گا. میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قیامت کے دن یہ پتھر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا اور لوگوں کے ایمان کفر اور نفاق کی گواہی دے گا, جس کی وجہ سے ایمان والے کو نفع ملے گا اور منافق کو نقصان ہوگا. حضرت عمر پیچھے مڑ کر کہتے ہیں اے علی, اگر آج تم نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. میں نے ایک ایسی بات کی تھی جو مجھے معلوم نہیں تھی, تم نے یاد دلائی. حضرت علی کا شکریہ ادا کیا اور مان گئے کہ یہ پتھر بھی کام کا ہے. جب ایک پتھر کو رب نے آدم کے ساتھ بھیجا تو اس کے اندر یہ خصوصیات ہیں, اور جس نبی کو اللہ نے اپنا نور بنا کر بھیجا اس کی شان کیا ہوگی. تو یہ ہے حجر اسود, اس کونے کو کہتے ہیں رکن حجر اسود. رکن کہتے ہیں انگریزی میں اس کو اینگل کہتے ہیں, ہماری زبان میں اس کو کونا کہتے ہیں, بعض جگہ اس کو اونٹا کہتے ہیں, اور فارسی میں اسے گوشہ کہتے ہیں. تو یہ ہے رکن حجر اسود جہاں یہ جنتی پتھر نصب کیا گیا. ہم نے چوما بہت اچھا کیا, نہیں چوما استعلام کیا وہ آپ کو پہچان گیا کہ آپ کے دل میں ایمان ہے, آپ مومن ہیں, آپ نے اس کو گواہ بنا دیا. اللہ تعالی ہمارے ایمان کی گواہی عطا فرمائے. پھر آپ یہاں سے چلتے ہیں تو یہاں پر یہ کعبے کا سونے کا دروازہ ہے, پیور سونے کا بنایا گیا ہے, اور آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو آپ کے قد آدم کے برابر اس کی چوکھٹ ہے. اس کا دروازہ بند رہتا ہے, سال میں دو مرتبہ کھلتا ہے یہ دروازہ. اور یہ حجر اسود اس کے بیچ کی دیوار, سمجھ رہے ہیں آپ لوگ, یہ حجر اسود کا کونا ہے اور یہ ہے دروازہ. تو یہ دروازہ اور کونے کے بیچ کا جو حصہ ہے, کعبے کی دیوار ہے, اس کو ملتزم ہے. ملتزم کے معنی ہیں چمٹنے اور لپٹنے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے بارہا جبریل کو دیکھا کہ جبریل اپنا ہاتھ کعبے کی دیوار پر دونوں چپکائے ہوئے ہیں اور اپنا سینہ اس ملتزم سے لپٹا کر اور فرماتے ہیں یا واجدو یا ماجدو, یا واجد ہو یا ماجد ہو، یہ اللہ کے دونوں نام ہیں۔ اس منتظم پر سینے کو چپکا کر جبریل یہ دعا مانگا کرتے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی وہاں اپنا سینہ پاک لگا کر اور اللہ سے اپنی امت کی مغفرت کی دعا مانگی، اور یا واجدو یا ماجدو کا وظیفہ پڑھا۔ اگر آپ بھیڑ بھاڑ تھے، بھیڑ بھاڑ میں نہیں پہنچ سکے تو وہاں کھڑے ہو کر دعا کر لو، اور اللہ نے آپ کو توفیق دی اور سینہ لگا لیا تو میرے دوستوں وہاں جبریل کا سینہ لگا، میرے نبی کا سینہ لگا، یہ بڑی برکت کی چیز ہے۔ اگر ہو سکتا ہے تو کبھی ایسے دونوں ہاتھ دیوار پر چپکا کر اور سینہ لگا کر دو تین مرتبہ پڑھ لو، یا واجد ہو یا ماجد ہو، یا واجد ہو یا ماجد ہو، اللہ تعالیٰ آپ کی مرادوں کو پورا کر۔ یہ ہے دروازہ۔ پھر آپ یہاں سے چلیں گے تو اس مقام پر ایک بلوری کانچ میں ڈیڑھ بائی ایک بائی ڈیڑھ کا پتھر ہے، جو معمولی سا پتھر ہے، اس پر دو پیروں کے نشان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی پتھر پر کھڑے ہو کر کعبے کی دیواروں کو بلند کر رہے، اور اس پتھر کو اللہ نے یہ کرامت عطا فرمائی تھی کہ حضرت ابراہیم کو جتنی ضرورت ہوتی تھی یہ پتھر خود اتنا اونچا ہو جاتا۔ پھر حضرت ابراہیم ایک پتھر رکھتے تھے پھر اونچا ہو جاتا، پھر دوسرا پتھر رکھتے تھے پھر اونچا ہو جاتا۔ اب لوگوں نے یہ آٹومیٹک سیڑھیاں نکالی ہیں، کیسے گھماتے ہیں تو اونچی ہوتی ہے، لیکن رب نے پہلے ہی کعبے کی تعمیر میں قدرتی آٹومیٹک سیڑھی بنا دیا تھا، نہ گھمانے کی ضرورت نہ اس کو خوش کرنے کی ضرورت، خود ہی بڑھتا چلا جاتا تھا۔ جب شام ہو جاتی تھی تو یہ پتھر پھر اپنی اصلی حالت پر آتا، اور اس کی وجہ سے حضرت ابراہیم کے دونوں پاؤں کے اس میں نشان ہیں۔ قرآن فرماتا فَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے حاجیوں جب تم حج کر کے طواف کر چکو تو اس مقام پر دو رکعت نماز پڑھو۔ اور ایک جگہ فرماتا ہے فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ، اس حرم میں اللہ کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ ایک نشانی وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے، مقام کہتے ہیں کھڑے ہونے کی جگہ، نشانی تو ابراہیم کے پاؤں کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا میری نشانی، یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ابراہیم کی نشانی ہے، فرماتا یہ مقام ابراہیم میری نشانی ہے۔ محبوبہ نے خدا کی نشانیوں کو مٹایا نہیں جاتا ہے، اس کو باقی رکھا نشانی، تو وہ مقامی ابراہیم۔ لیکن یہاں دھکا دھکا دے کر اور اپنی جان کو اور نماز کو جوکھم میں ڈال کر دو رکعت پڑھنے کی اجازت نہیں، جگہ ہے تو پڑھ لو، ورنہ مسجد حرم شریف میں کہیں بھی آپ طواف کے بعد واجب الطواف آپ پڑھیں گے آپ کو وہی ثواب ملے گا، بلکہ اگر آپ مسلمانوں کو تکلیف نہ دینے کی نیت سے الگ تھلگ نماز پڑھیں گے تو مسلمانوں کو آرام پہنچانے کا بھی ثواب آپ کو ملے گا، اور اپنی نماز کو اتنے نام سے پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا، اور مقامی ابراہیم پر پڑھنے کی جو نیت تھی وہ بھیڑ بھاڑ سے آپ نے اسے چھوڑ دیا، یہ تین تین ثواب آپ کو ملے گا۔ تو آپ مایوس مت ہو، موقع ملے اور تکلیف نہ کسی کو ہو نہ آپ کو تو آپ پڑھ لیجیے، ورنہ کہیں بھی پڑھ سکتے۔ یہاں تک حکم ہے کہ اگر مسجد حرام میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ آپ وہاں نماز واجب الطواف پڑھ سکیں تو اپنے کمرے میں بھی آگے پڑھ سکتے، آپ کی نماز ادا ہو جائے گی۔ یہ ہے مقام ابراہیم، حجر اسود ملتزم، مقام ابراہیم اور اس کا دروازہ کعبے کا۔ پھر آپ یہاں سے چلتے ہیں طواف کرتے ہوئے تو یہ حصہ آتا ہے اس کو کہتے ہیں رکن عراقی. اور سے پاس کا جو شہر ہے عراق میں اس طرف یہ کونا پڑتا ہے, اور عراق اس شہر کی مناسبت سے اس کو رکن عراقی کہتے. پھر رکن عراقی سے ایک گول دائرہ ایسے آتا ہے اور اس کنارے تک آ جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں حتیم. رکن عراقی سے حتیم کا حصہ شروع ہوتا ہے اور رکن شامی پر آ کر ختم ہوتا ہے. یہ دھنوش کی شکل کا حصہ ہے. یہ کیا ہے؟ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام نے جب اس کی تعمیر کی تھی تو یہ سیدھی دیواریں کی تھی, اور ادھر سے یہ محراب نما آرک نما دیوار حضرت ابراہیم نے بنائی تھی. جب قریش نے حضور کے زمانے میں کعبہ کمزور ہو گیا تھا, اس کی تعمیر کرنی چاہی, تو اس زمانے میں اتنے غریب لوگ تھے کہ یہ دیوار تو اٹھا لیا, اب یہ اتنی بڑی دیوار اٹھانے کے پاس ان کے پاس پیسہ نہیں تھا, تو اس کو بھی سیدھا کر دیا. تو کعبہ جو ہے اب یہ چار کونے پر مشتمل ہے اور اس سے لگا ہوا یہ حتیم کا حصہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خواہش ظاہر کی کہ میں کعبے کے اندر نماز پڑھنا چاہتی ہوں, تو حضور نے ان کا ہاتھ پکڑا اور حتیم کے نام پر کھڑا کر دیا اور فرمایا, اے عائشہ, جس نے حتیم میں نماز پڑھی اس نے کعبے کے اندر نماز پڑھی, اس لیے کہ یہ کعبے ہی کا حصہ تھا جو بعد میں الگ کر دیا گیا. اور حضور فرماتے تھے اگر میں زندہ رہا تو میری خواہش ہے کہ کعبے کی تعمیر کروں گا اور اس کو کعبے میں شامل کروں گا. تو اگر آپ کو آسانی سے جگہ مل جائے تو اس حتیم میں آپ نماز پڑھیں. پھر آپ اوپر سر اٹھا کر دیکھیں گے تو اسی حتیم میں ایک پرنالا ہے. جب بارش ہوتی ہے کعبے کے چھت کا پانی یہاں گرتا ہے. یہ سونے کا پرنالا ہے, ہاتھ سے ایک ہاتھ سے زیادہ ہے لمبا. اس کا نام ہے میزاد رحمت. میزاد کہتے ہیں پرنالے کو اور رحمت کہتے ہیں اللہ کی رحمت. فرمایا گیا ہے حدیث میں کہ میزاد رحمت سے ہر وقت اللہ کی رحمت ٹپکتی ہے. علماء فرماتے ہیں, اعلی حضرت نے بھی لکھا ہے کہ میزاد رحمت کے نیچے اگر کھڑے ہو کر دعا کی جاتی ہے تو اس کی دعا یقیناً قبول ہوتی ہے, اور وہاں دو رکعت نماز پڑھنے کو بھی مل جائے تو اور اچھا ہے. یہ ہے میزاد رحمت. حجر اسود ملتزم خانہ کعبہ کا دروازہ اور مقام ابراہیم, اور یہ ہے رکن عراقی, اور اس سے لگا ہوا حصہ ہے یہ حتیم. یہ کعبے کا حصہ ہے, اس میں بھی آپ نماز پڑھیں. اور ادھر آئے تو یہ ہے رکن شامی. یہ ملک شام کی طرف جو ہمارا قبلہ اول تھا, یہ انگل اور یہ کونا اس طرف پڑتا ہے, اس لیے اس کا نام ہے رکن شامی. اس کی ایک خصوصیت یہ ہے, چاہے حج کا زمانہ ہو چاہے عمرے کا زمانہ, جب آپ بھیڑ بھاڑ پورا مکہ بھرا ہوا ہو اس وقت بھی آپ یہاں سے بھیڑ دھکا دھکی کر کے یہاں آتے ہیں, اور یہاں سے حتیم کے پاس سے رکن شامی کی طرف آئیں گے تو یہاں ہر وقت آپ کو اطمینان ملے گا. یہاں آپ تجربہ کر لیجیے گا, ادھر کھلا ہوا حصہ ہوتا ہے, سکون ہو جاتا ہے, ادھر سے دب دب کے آتا ہے, لیکن رکنے شامی تک آتے آتے اس کو تھوڑی راحت ہو جاتی ہے. اعلی حضرت فرماتے ہیں رکنے شامی سے ملی وحشت شامی غربت, مٹی رکنے شامی سے مٹی وحشت شامی غربت. وحشت ملتی ہے شامی غربت, یعنی ہم مسافر غریب الوطن ہیں اور یہاں دھکے کھا کر طواف کرتے ہیں، لیکن رکن شامی کی یہ خصوصیت ہے کہ ہاں وحشت گھبراہٹ یہاں کم ہو جاتی ہے، رکن شامی سے ملی مٹی وحشت شام غربت، اب مدینے کو چلو صبح دل آرا دکھو. یہاں دھکے کھائے تھے، تھوڑا سا رکن شامی کے پاس آئے تو راحت ملی، وحشت ختم ہوئی. لیکن میرے مصطفیٰ کا مدینہ وہ ہے کہ یہاں ہمیشہ صبح دل آرا ہے، ایسی صبح ہے، شام بھی اس کی صبح ہے، دوپہر بھی اس کی صبح ہے کہ ہمیشہ دلوں کو سکون ملا. رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت، اب مدینے کو چلو صبح دل آرا دیکھو. یہ تین کونے آپ کو یاد ہو گئے، حجر اسود، رکن شامی. اب رکن شامی کے بعد یہ رکن جو ہے یہ رکن یمانی ہے، یہ یمن کی طرف. مجھے یہ بتانا ہے یہ رکن یمانی اور یہ رکن شامی اور یہ ہے دیوار. اس دیوار کو کہا گیا ہے مستجاب. مستجاب کے معنی دعا قبول ہونے کی جگہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دیوار کے جہاں تک اس کا دیوار کا حصہ آپ بیٹھیں مطاف میں یا کھڑے ہوں، یہاں پر 70,000
یہاں سے یہاں
مستجاب ہے. یہ مستجاب ہے، یہ مستجاب ہے. 70,000 فرشتے مستجاب میں دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے متعین رہتے ہیں، اور اس کا نام ہے مستجاب، یعنی پناہ کی جگہ. جب ہادی یہاں سے وہاں جاتا ہے تو اللہ کی رحمتوں کی پناہ میں ہوتا ہے. یہ ہے مستجاب اور یہ ہے مستجاب. وہ کنفیوز ہو جاتا ہے لوگوں کو. مستجاب یہ ہے رکن یمانی. رکن یمانی اور اس کے پاس جو کٹا ہوا حصہ رہتا ہے خانہ کعبہ کا جو غلاف ہے، وہ اس لیے یہاں پر کٹا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کرتے کرتے یہاں کبھی کبھی بوسہ دیا. وہ تھوڑا سا حصہ غلاف کا کٹا ہوا رہتا ہے، یا بوسہ نہیں لے سکتے تو ہاتھ لگا کر کے اسے چوم لو. وہاں استعلام کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ مکروہ ہے، صرف استعلام یہاں ہوتا ہے. آپ رکن یمانی سے چلے ہیں اور یہاں پہنچے ہیں. یہاں پہنچ کر کے جس طرح سے طواف میں پہلے استعلام کیا تھا ویسے پھر یہاں استعلام کریں. اس طرح سے آپ کا ایک چکر ہو گیا اور یہ چار کونے آپ کو معلوم ہو گئے، رکن حجر اسود، رکن عراقی اور رکن شامی اور رکن یمانی. اس طرح سے آپ ہر جگہ دعائیں درود پاک وغیرہ پڑھیں، اور خاص طور سے رکن شامی سے رکن یمانی تک جب آپ چل رہے ہیں، رکن یمانی سے جب چل رہے ہیں رکن حجر اسود کی طرف، تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرۃ حسنتم وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار. یہ دعا پڑھتے ہوئے آپ یہاں تک جائیں، پھر استعلام کریں. یہ مختصر میں نے تعدے کا تعارف آپ کو کروا دیا. جی
اس کا مہمانی اور اس میں سب کے بیچ کی چنوتی دیا، یہاں میں 70,000 فرشتے بہت آرام دیتے ہیں، یہ مستجاب. ہاں ابھی مستجاب ہے،
مجھے کنفیوز ہو گیا تھا، یہ ہے مستجاب اور یہ ہے مستجاب، سمجھ گئے. یہ ہے مستجاب، آپ کا شکریہ، اور یہ ہے مستجاب. یہاں 70,000 فرشتے رہتے ہیں اور یہ رحمتوں کی پناہ گاہ ہے جس میں آپ گزرتے ہیں، تو رحمتوں کی پناہ میں گزرتے ہیں. بڑے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو اس کا طواف کر کے اور ذہن میں یہ سارا خاکہ جمع کر اگر طواف کرتے ہیں تو بڑی سعادت. یوں گھوم لینا الگ بات ہے, اور ہر چیز کو یاد رکھنا, ہر پوائنٹ ہر رکن کو یاد رکھ کر کے وہاں سے جب گزرو گے تو دل میں ایک سکون اور کیفیت کا احساس ہوگا کہ ہر ملتزم سے گزر رہے ہیں, مقام ابراہیم سے گزر رہے ہیں, اب ہم رکنے یمانی عراقی کے پاس آئے, اب حتیم کے ساتھ گزر رہے ہیں, رکن شامی ہے رکن یمانی ہے. اس طرح سے آپ مستجاب کو یاد رکھ کر کے گزریں گے تو وسوسے بھی نہیں آئیں گے, دوسرے خیالات بھی نہیں ہوں گے. ہر رکن کو یاد کرتے کرتے طواف کرو گے تو اس میں بڑا خلوص بھی ہوگا اور آپ کو مزہ بھی آئے گا. یہ ہے کعبے کا مختصر تعارف, سمجھ گئے آپ لوگ؟ اچھا, اب یہاں سے جو یہ کعبے کا دروازہ ہے, یہاں سے 15 میٹر کے دور پر آب زمزم کا نیچے کنواں ہے. پہلے وہاں زمزم لکھا رہتا تھا, اور تھوڑا فاصلے پر چل کر وہ تلگھر سے سیڑھیاں اتر کر کے وہاں جا کر پانی پیتے تھے, وہاں بہت سے نل وغیرہ لگے تھے, اور اس سے پہلے اس میں سے بالٹی نکال نکال کر کے حاجی پانی پیا کرتا تھا. اب وہ پورا پیک کر دیا گیا ہے, لیکن آب زمزم وہاں پر ہے. یہ آب زمزم کا جہاں پانی کا ہے, جہاں کنواں ہے, وہیں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی ماں حضرت حاجرہ کے ساتھ جب حضرت ابراہیم کو لا کر حضرت ابراہیم نے لا کر انہیں آباد کیا تھا, اور حضرت ابراہیم چلے گئے تھے اور پانی ختم ہو گیا تھا, تو حضرت حاجرہ بے چین ہوئی تھی, اور جہاں زمزم ہے وہیں پر اسماعیل کو لٹا دیا تھا اور سیدھے وہاں سے صفا کی طرف گئے. وہاں ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی جو آج بھی موجود ہے, اس کو صفا کہتے ہیں. صفا پر اس لیے گئی تھی کہ نظر دوڑائیں, کہیں پانی مل جائے تو بچے کی پیاس بجھائیں, لیکن وہاں پانی دور دور تک نظر نہیں آیا. تو حضرت حاجرہ وہاں سے اتری اور نارمل چال سے تھوڑی دیر تھوڑی دور چلی, پھر آپ نے مڑ کر دیکھا تو حضرت اسماعیل نظر نہیں آ رہے تھے. تو بچے کی محبت میں انہوں نے کہ بچہ اکیلا ہے, کوئی جانور آ کر اسے نقصان نہ پہنچائے, دوڑ کر کے اس پانی تک گئی جہاں پر وہ ہری لائٹ ہے, وہاں سے مڑ کے دیکھا تو پھر حضرت اسماعیل نظر آنے لگے, پھر نارمل چال سے مروا کی طرف گئی, اور مروا پر چڑھ کر آپ نے پھر ادھر ادھر نظر دوڑائی لیکن پانی نہیں ملا. پھر وہاں سے نیچے مایوس اتر کر نارمل چال سے چلتی ہوئی پھر اس پوائنٹ پر آئے جہاں گرین لائٹ لگا ہوا ہے, تو پھر سر اٹھا کر دیکھا تو بچہ نظر نہیں آ رہا, پھر دوڑتی ہوئی گئی اور صفا کے اوپر چڑھی. اسی طرح 7 پھیرے آپ نے لگائے, صفا سے مروا, مروا سے صفا, صفا سے مروا, 7واں چکر مروا پر پورا ہوا. جب 7واں چکر مروا پر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ کوئی بزرگ نورانی شکل والا انسان میرے بچے کے پاس کھڑا ہے. بڑی حیرت ہوئی اس لپو لپ چٹیل میدان میں یہ نورانی شکل کہاں سے آئی. وہاں سے آپ تیزی کے ساتھ اتری اور پھر حضرت اسماعیل جہاں کھڑے لیٹے تھے وہاں آئی, اور وہ آنے والے بزرگ انہوں نے اس جگہ پر جہاں اسماعیل علیہ السلام بے چینی میں اپنے پاؤں رگڑ رہے تھے ایک ٹھوکر لگائی. جیسے ہی ٹھوکر لگائی تو وہاں سے پانی کا چشمہ ابل پڑا. ادھر حضرت حاجرہ کا صبر اور ادھر اللہ تعالی نے اس صبر کا پھل یہ دیا کہ وہاں سے پانی ابلنا شروع ہوا. جیسے پانی ابلنا شروع ہوا تو حضرت حاجرہ پانی کی طرف متوجہ ہوئی اور وہ آنے والا غائب ہو گیا. حدیث پاک میں ہے کہ وہ حضرت جبریل امین تھے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ یہ پانی جو ہے جبریل امین کی ٹھوکروں کی برکت سے اور حضرت اسماعیل کے پاؤں اور ایڑیاں رگڑنے کی وجہ سے نکل رہا ہے. یہ بڑا مبارک پانی ہے. دو رو کے ساتھ فرشتے جو سید الملائکہ تھے ان کے پاؤں سے بھی نسبت ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں سے بھی نسبت ہے. جبریل غائب ہو گئے. حضرت حاجرہ ریت کو بے قراری میں چاروں طرف سے گول دائرہ بنا کر گھیرتی جا رہی ہیں اور پانی سے خطاب کرتی ہیں، ایوہ الماء زمزم، ایوہ الماء زمزم، ایوہ الماء زمزم، اے پانی ٹھہر جا، اے پانی ٹھہر جا، اے پانی ٹھہر جا. انہیں یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ پانی بہ کر کے ریت میں جذب نہ ہو جائے. اللہ تعالی نے حضرت حاجرہ کی زبان سے مقدس لفظ زمزم، ٹھہر جا ٹھہر جا، اس کو اتنا پسند کیا کہ اس پانی کا نام ہی زمزم رکھتی. اب ٹھہرانے کی ضرورت نہیں ہے، سب جا کے وہاں ٹھہرتے ہیں پانی لینے کے لیے. تو ہم زمزم نہیں ہے، وہ زمزم ہے جس کو حاجرہ نے کہا تھا ٹھہر جا ٹھہر جا. وہ پانی بڑی برکت کا ہے. امریکہ وغیرہ نے اس کو ریسرچ کیا ہے. اس میں پوٹاشیم بھی ہے، کیلشیم بھی ہے، یورینیم بھی ہے. اس میں جتنے بھی وٹامنس ہے، وٹامن بی کمپلیکس ہے، وٹامن ڈی ہے، وٹامن سی ہے، یہ سب وٹامنس اس کے اندر ہے. اسی لیے حضور فرماتے ہیں یہ زمزم کھانے کا بھی کام دیتا ہے اور پینے کا بھی کام. بھوک لگی ہو تو بھوک مٹا دیتا ہے، پیاس لگی ہو تو پیاس مٹا دیتا ہے. غذا میں جتنی پروٹینز وغیرہ کی ضرورت ہے اس پانی کے اندر الحمدللہ موجود ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پانی کو جب پیا ہے تو کھڑے ہو کر کے پیا. اس لیے اس پانی کا ادب کیا جاتا ہے کھڑے ہو کر. اسلام نے کھڑے ہو کر کسی مبارک چیز کا ادب کرنا اس پانی کی وجہ سے سکھا دیا ہے. اسی لیے کوئی بزرگ آتا ہے تو کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا جاتا ہے. دوسرے دنیا کے کتنے پانی ہیں سب بیٹھ کر پیو، صرف دو پانی کھڑے ہو کر پینے کا حکم ہے. ایک جس پانی سے وضو کیا گیا ہے لوٹے وغیرہ میں وہ بچ گیا ہے تو وضو کی نسبت سے اس کا بھی ادب کیا گیا ہے کہ کھڑے ہو کر پیتے ہیں، اور زمزم کو بھی کھڑے ہو کر پیتے ہیں. یہ ہے زمزم. اور زمزم پینے کے بعد یہ دعا کی جاتی ہے، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، مانگتا ہوں کہ تو وسیع علم عطا فرما اور زیادہ رزق عطا فرما اور ہر بیماری سے مجھے شفا عطا فرما. اس لیے آب زمزم کے بعد یہ دعا پڑھی جائے تو انشاءاللہ جس بیماری کی نیت سے پڑھو گے حدیث میں آئے وہ بیماری تمہاری دور ہو جائے گی. اپنا میں ایک تجربہ بتاتا ہوں. میری یہاں کی نس ٹوٹ گئی تھی، آج بھی وہاں گڈھا ہے، اور 15 دن کے بعد مجھے حج کے لیے آنا تھا. ڈاکٹر نے کہا یہ ہاتھ آپ کا کام نہیں دے گا، اس سے وزن نہیں اٹھا سکتے، کرے بینڈیج باندھ دی، مولانا دوا ہے. جب میں یہاں پہلا طواف کیا تو وہ بینڈیج جو ہے سرک سرک جائے، اتنا رش تھا. میں کھلا گیا، اپنی کرے بینڈیج میں نے کھول دی اور اسی دن سے اس میں زمزم لگانے لگا. ڈاکٹر کا کہنا ہے 1 کلو بھی آپ نہیں اٹھا سکتے پوری زندگی، آج جتنا وزن اس سے اٹھاتا ہوں وہ اتنی وزن اس سے بھی اٹھا سکتے. یہ تو میں نے زمزم کی خاصیت اور اس کی خصوصیت جو حدیث میں بیان کی گئی ہے خود اپنے تجربے سے میں نے معلوم کر لیا. اس لیے جس بیماری کے لیے، لیکن اس میں خلوص بہت ہونا چاہیے، خلوص کے ساتھ ذرا بھی شبہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ فائدہ ضرور دیتا ہے. یہ ہے زمزم کا مختصر تعارف. اور صفا اور مروہ یہ دو پہاڑیاں ہیں جس پر حضرت حاجرہ کے قدم پڑے. اس قدم کی برکت سے رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بهما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ صفا اور یہ مروا یہ دونوں اللہ کی نشانی ہیں. آخر کیا ہے, کیا اس پر قرآن اترا؟ یہاں کوئی نبی کی خبر ہے نہیں. ایک دن حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پانی کی تلاش, اپنی ماں کی عادت ہے کہ بچے کیف کی پریشانی کو دور کرے, اس عادت کے مطابق حضرت حاجرہ یہاں سے وہاں وہاں سے یہاں گئی ہیں. بس یہ ایک عادت ہے, عبادت نہیں ہے, لیکن رب نے اپنے محبوب بندی کی اس عادت کو ایسا پسند کر لیا کہ ہمارے لیے عبادت بنا. اللہ کے محبوبوں کی عادت بھی ہمارے لیے عبادت ہے. تو یہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانی, اور اللہ کی نشانی کا ادب واجب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب, جو اللہ کی نشانیوں کا ادب کرتا ہے یہ اس کے دل کے تقوی کی علامت ہے. جو دل کا متقی ہوتا ہے وہ شعائر اللہ کا ادب کرتا ہے. تو یہ پتھر شعائر اللہ, سمجھ گئے آپ جو میں پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں؟ اللہ کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی حضور کی ذات ہے, اس کے بعد انبیاء کرام کی, اس کے بعد صحابہ کرام کی, اس کے بعد اولیاء کرام کی, یہ سب شعائر اللہ ہیں. ابھی شعائر اللہ تو اس کو بھی اللہ نے فرمایا ہے جو جانور حاجی اپنے گھر سے قربانی کے لیے لے کر حدی چلا ہے, حدیہ کے لیے یہاں پر ذبح کرنے کے لیے, اس کو بھی قرآن مجید فرماتا ہے یہ بھی اللہ کی نشانی. وہ بھینس گائے اونٹ بکری وہ سب اللہ کی نشانی ہے, اس لیے کہ اللہ کے گھر کے لیے وہ لے جا کر ذبح کرنے کے لیے نیت سے چلی ہے تو وہ شاعر اللہ میں ہو گئے. تو اولیاء کرام ماشاء اللہ وہ تو بڑے شاعر اللہ میں سے, ان کا ادب ہر مسلمان پر واجب ہے. اور بے ادبی کرنے والے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دل کا بھی دکھاوے کا مستقبل ہے. آپ جنت البقیع میں جائیے, جنت المالا میں جائیے, بلڈوزر کس نے چلایا؟ ایمان کی بات ہے, ان قبروں کو تو شاعر اللہ میں شامل کیا گیا ہے, اس کی بے ادبی کرنا حرام ہے. حضور فرماتے ہیں کسی مسلمان, عام مسلمان کے بارے میں فرماتے ہیں, کسی مسلمان کی قبر پر میں اپنے پیر رکھنے کو اتنا برا سمجھتا ہوں جیسے کہ جلتے ہوئے انگارے پر پیر رکھنا. حالانکہ حضور پیر رکھ دیں تو بخشا جائے, لیکن ہماری عادت, ہماری ذہنیت کو سدھارنے کے لیے فرماتے ہیں میرا رحمت والا قدم میں اس کو رکھنا گوارا نہیں کرتا. تو اے امت, تم کس طرح سے اولیاء کی قبروں کو روندنا, اس پر بلڈوزر چلانا کیسے گوارا کرو گے؟ اعلی حضرت تو حضور کے قدم کے بارے میں فرماتے ہیں, نہیں وہ کفے پانچ دل کرو ٹھنڈا میرا, وہ کفے پانچ سینے پہ رکھ دو ذرا تم سے کرو. رسول فرماتے ہیں میں قدم رکھنا گوارا نہیں کرتا, تو ہم کیسے اس پر بلڈوزر چلائیں گے؟ اس کا مطلب بے ادب جو ہوتا ہے وہ اللہ کی نشانیوں کو مٹاتا ہے, ادب والا اس کا ادب کرتا ہے. یہ حج کرنے عمرہ کرنے میں ہمارے سارے عقیدے مضبوط ہوتے ہیں. مسلک اعلی حضرت کی ایک ایک تائید یہاں پر ملتی ہے. یہ صفا مروہ بڑی مقدس پہاڑیاں ہیں, اور پھر اس کے علاوہ منا ہے. منا کا مختصر تعارف یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مکہ آئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام 16 سال کے ہو گئے تھے، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، اسماعیل اپنے باپ کے ساتھ چل پھر کر کے کام کرنے کے لائق ہو گئے تھے، اس وقت آپ نے خواب دیکھا کہ اللہ نے حکم دیا ہے بیٹے کو میرے لیے قربان کر دو. حضرت ابراہیم صبح اٹھے، بیٹے کو بلایا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ اللہ کے حکم سے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بول کیا تو ذبح ہوگا. بیٹا بھی کیسا اللہ کے نام پر قربان ہونے والا، اسماعیل 16 سال کے نوجوان جن کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا، سر جھکا کر والد کو جواب دیتے ہیں، یا ابتی فعلت ما تومر ستجدنی انشاء اللہ من الصالحین، جو آپ کو حکم دیا ہے آپ اس کام کو کر جائیے، رہا میرا معاملہ تو اللہ نے چاہا تو میں پورا صبر کرنے والا مجھے آپ پائیں گے. حضرت ابراہیم انہیں لے کر منا گئے، یہ منا کی تاریخ. 3 جگہ شیطان نے انہیں وسوسہ دیا، آپ نے کنکر مارا، آپ نے لاحول پڑھا، وہ زمین میں دھستا گیا دھستا گیا، پھر جہاں مسجد کفشا بنی ہوئی ہے وہاں پر آپ نے اپنے بیٹے اسماعیل کو پیشانی کے بل زمین پر لٹایا. قرآن فرماتا ہے، فلما اسلما وتلہ للجبین، باپ بیٹے جب دونوں اللہ کی مرضی پر راضی برضا ہو گئے اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل زمین پر لٹا دیا، ہاتھ میں چھری تھی، چھری پھیر دی، رب نے چھری کو نگا دی، اے چھری اسماعیل کے گلے کو خراش بھی نہیں آنا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام تیزی سے دبا دبا کر چھری پھیر رہے ہیں لیکن گلے کی ایک گلے کا رواں بھی نہیں کٹا. جناب ابراہیم جلال میں چھری کو پھینکتے اور کہتے ہیں، چھری تجھے کیا ہو گیا ہے، اتنی تیز چھری اور کاٹ بھی گئی ہے. تو چھری کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. چھری کہتی ہے، ابراہیم ایک مرتبہ کہتے ہیں، خلیل ایک مرتبہ کہتے ہیں کاٹ، اور رب جلیل 70 بار فرماتا ہے مت کاٹ. تو میں رب جلیل کی بات مانوں، اے خلیل آپ کی بات مانوں. پھر ادھر سے اللہ تعالی کا حکم ہوتا ہے، ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اس کے بدلے میں وہ فدائی نہ ہو بے ذبحٍ عظیم، ہم نے جنت کا بدلہ فدیہ ایک بھیجا ہے، اسے ذبح کر دو. حضرت ابراہیم نے اسے نکالا، ذبح کیا. قرآن فرماتا، وترکنا علیہ فی الآخرین، اے ابراہیم تمہارا یہ امتحان اور اس کی یادگار ہم آخر زمانے پر قائم رکھیں. آج تک پوری دنیا میں یہ یادگار منائی جاتی ہے. یہ ہے منا کی مختصر تاریخ. 9 تاریخ کو ترویہ کے دن، 8 تاریخ کو سب حاجیوں کو یہ حکم ہے کہ وہاں جائیں اور وہاں 5 نمازیں یعنی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر یہ ادا کریں، اور ادا کرنے کے بعد پھر وہاں سے عرفات جائیں. یہ منا کی مختصر تاریخ ہے. عرفات کی بھی مختصر تاریخ ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا جب جنت سے یہاں بھیجے گئے تھے تو آدم ہمارے ہندوستان لنکا کی پہاڑی پر ایڈم معمول پر اتارے گئے تھے، اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا جدہ میں اتاری گئی. پھر برسوں 300 سال تک یہ لوگ روتے رہے، پھر اللہ نے ان کی لغزش کو معاف فرمایا تو حضرت آدم کو ہندوستان سے عرفات میں لایا گیا اور جدے سے حضرت حوا کو لایا گیا، اور دونوں جنت سے بچھڑنے کے بعد अर्फात में मिले, इसीलिए इसका नाम अर्फात रखा है। मार्फत और जान पहचान की जगह है। जन्नत से बिछड़े हुए साथियों की का इंट्रोडक्शन और पहली मर्तबा जान पहचान अर्फात में हुआ। तो हमारे बाप हमारी माँ दोनों यहाँ 9 तारीख को मिले थे, इसलिए हाजी को 9 तारीख को अपने बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अपनी माँ हजरत हव्वा से मिलने की यादगार बना दिया कि आज तुम भी सब यहाँ उस तारीख को मिलो। मैं तो कहता हूँ ये हजरत आदम और हव्वा का सालाना उर्स है जो मैदान अरफात में है, और फर्ज है ये उर्स मनाना मनाया जा रहा है। वहाँ क्या होता है? हज नमाज का नाम नहीं है, हज रोजे का नाम नहीं है, हज कुरान पढ़ने का नाम नहीं है। ये सब इबादत है लेकिन हज इसका नाम नहीं है। वहाँ जवाल के बाद थोड़ी देर जाकर के ठहर जाने का नाम हज।
बेशक
ये आदम और हव्वा की यादगार मनाई जा रही है। यह अरफात का मुख्तसर तआरुफ, इसलिए आप ये सब जहन में रखें। और फिर अरफात से फारिग होने के बाद एक मकाम है मुज़दलिफा। मुज़दलिफा वहां है मस्जिद मशरे हराम। कुरान मजीद फरमाता है फ़ज़कुरुल्लाह इंदल मशरिल हराम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुज़दलिफा को अपने क़ुदूम मैमनत लुज़ूम से नवाजा है, और हुज़ूर ने यहाँ पर खूब अल्लाह की याद की है। तो वहाँ पर एक मस्जिद मस्जिद मशरे हराम बना दी गई है, और उसके इर्द गिर्द जो पहाड़ी है उसको जबल मशरे हराम, मशरे हराम उस पहाड़ी का असल नाम है। नीचे मैदान है, वहाँ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की याद की है, इसलिए वहाँ जाना भी बहुत मुबारक और अजमत का जरिया है। शहादत दारैन की शहादतें हासिल हैं। ये हो गया मक्का, मीना, अरफात और मुज़दलिफा। ये मुख्तसर तआरुफ आपको मैंने करवा दिया। बस अल्लाह ताला हम सबको दुआओं को कबूल फरमाए। सलात व सलाम पढ़ लीजिए।
काय पर आने खा की गुरु।